آيت نمبر 130. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالیوں میں اور پھلوں کی پیداوار کی کمی میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ نصیحت پکڑے. ہوتا کیا تھا؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. جب ان کو کوئی بھلائی ملتی، کوئی خوشحالی ان پر طاری ہوتی، تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی تھا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ. اور جب کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نحوست بتاتے. أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یاد رکھو، ان کی نحوست کا سبب اللہ کے علم میں تھا، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. پیچھے والی آیات ہی کی کنٹینویشن ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنا کر فرعون کے دربار میں بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی مدد کے لیے بھیجا، لیکن فرعون نے تکبر کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا. نتیجہ کیا ہوا کہ حق کا پیغام جو تھا وہ نہیں سمجھ سکا. اس کے برعکس جو جادوگر تھے، باوجود اس کے کہ کفر اور جادو کا شکار تھے، فرعون کے ہائر کیے ہوئے لوگ تھے، لیکن چونکہ خالی ذہن تھے اس لیے فوراً مان گئے. اور جب ان کے سامنے حق چمکا تو فوراً ان کے دل شیشے کی طرح چمکنے لگے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، ہلکی سی ایک کرن جب ایمان کی دل میں آتی ہے تو انسان بہت زیادہ پھر اسی کو بڑھا سکتا ہے. اور جب ندامت کے آنسو دل پر گرتے ہیں تو جو میل گناہوں کی صورت میں گرا ہوتا ہے وہ بھی اترنے لگتا ہے. اب ہوا کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تبلیغ کی، اور ظاہر ہے کہ ایک دن میں نہیں کیا، یہ معاملہ چلتا رہا چلتا رہا، لیکن فرعون چونکہ خودداری یا انا کا شکار تھا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے نصیحت نہیں لی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مختلف قسم کی سزائیں مسلط کی اس پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ کبھی بھی کسی کو ایک دم نہیں پکڑتا. چھوٹی چھوٹی مشکلیں، چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہوتے ہیں، یہ تمہیدیں ہوتی ہیں ایک بہت بڑے عذاب سے بچنے کی. اگر انسان چھوٹی سی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، روک لے، انہی سے نصیحت پا کے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو بڑی مشکل میں نہیں ڈالتا. یہاں بھی اسی کا ذکر ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑ لیا. یہاں دیکھیے کہ اخذ کا لفظ بہت زیادہ اس کے صحیح معنوں میں آیا. بہت مختلف طرح سے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پکڑ کے معنوں میں ہم نے پکڑ لیا، ہم نے مؤاخذہ کر لیا، یعنی ہم نے بنی اسرائیل جو کہ اس وقت غلام تھے ان کی مدد کروانے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو جھٹلانے یا اللہ کے پیغام کو قبول نہ کرنے کی سزا میں آل فرعون کو پکڑ لیا. یہاں دیکھیے گا کہ رہتے ایک ہی شہر میں تھے، ایک ہی جگہ پہ تھے، لیکن عذاب کس پہ آیا؟ آل فرعون. اور آل فرعون کون تھے؟ فرعون کی قوم، قبطی نسل کی مراد ہے. کس طرح ان کو پکڑا؟ بس سنین. سنین کا لفظ سن سے ہے، سن کی جمع ہے یہ. ہم بولتے ہیں نا سن ایک، سن دو، تو سن سے یہی ہے، جمع کے سیگے میں آئے. اب ہوتا کیا ہے کہ سنین قحط سالی کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کا اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو سالوں، ہم نے ان کو سالوں کے ساتھ آزمایا. لیکن عربی میں وہ سال جو آزمائشوں والے سال ہوتے ہیں، جس میں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی برا معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس سال کو یاد کیا جاتا ہے، وہ ایک میموریل چیز بنتی ہے. آج بھی دیکھیے کہ کوئی ایک ہلکا سا فتنہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایک ہریکین آتا ہے، تو وہ دن یا وہ سال جب بھی بات ہوتی ہے تو فوراً کہا جاتا ہے ہاں اس وقت میں سیلاب آیا تھا یا اس دور میں یہ ہریکین آیا تھا. تو اس نسبت سے یہاں سالوں سے مراد قحط سالی کے سال ہے، کیونکہ جب بارش نہ ہو تو قحط ہو جاتا ہے. عربی میں اس طرح ہوتا ہے کہ واحد جو ہے وہ ایک اور معنوں میں ہوتا ہے، لیکن اس لفظ کی جب جمع کر دی جاتی ہے تو معنی بدل جاتا ہے. یعنی سن کہیں گے تو سال ہے، لیکن جب سالوں کہیں گے، سنین کہیں گے، تو آزمائشوں والے سال مراد ہے. جیسے انگلش میں فورس ہے نا، अब फोर्स एक लफ्ज़ है, लेकिन आप इसको फोर्सेस कह देंगे तो ये आर्मी के मानों में चला जाता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला छोटी छोटी सज़ाएं भेजता है ताकि लोग होश में आ जाएं और इससे अपने आप को बचा लें। तो सिनीन ऐसे ही थे, खुश्क साली के साल थे, इन पे बारिशें नहीं होती थी और इतनी बड़ी कहत साली होती थी कि वो साल उनके लिए यादगार हो जाता, तारीखी वक्त हो जाता, मेमोरियल हो जाता। तो लिहाजा सनतु साल के लफ्ज़ से भी इस्तेमाल हुआ। इसी तरह कहते हैं कि सनत अल कौम अरबी में कहते हैं वो लोग कहत में मुबतला हो गए। बस कहते हैं कि यहाँ बिसनीन से मुराद क्या है, मस्सत हुमुस सनातु, कि उनको कहत छुआ या उन पर काल पड़ गया। और सिनीन के लफ्ज़ से मुफसरीन ये भी कहते हैं कि साल दर साल यानी मुसलसल कहत रहा, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर एक साल कहत हो तो वो उसकी शिद्दत और होती है, लेकिन अगर अगला साल भी मुसलसल कहत में हो और उससे अगला भी, तो आप देख सकते हैं कि ज़मीन के वो खित्ते के जहाँ कहत साली की वजह से फिर लोगों के जिस्म पे गोश्त तक नहीं रहता, तो मुराद ये कि कई साल तक ये कहत उनके अंदर आता रहा, अल्लाह ताला ने उनको खुश्क सालियों में रखा। इसका नतीजा क्या निकला, व नक्स मिन समरात, फलों में कमी हो गई। जाहरी बात है कि बारिश नहीं हुई, या उसके बाद अगर एक अलग अजाब भी इसको देखा जाए तो आसमान और ज़मीन से कुछ इस किस्म की चीज़ें उन पर गिरीं कि जिससे उनके फल बर्बाद हो गए। कतादा कहते हैं कि कहत साली गल्ले की पैदावार में कमी तो देहातियों के लिए हुई और फलों की पैदावार में कमी शहरियों के लिए हुई। जहाँ भी जिस चीज़ का कोई असर हो सकता था वो हुआ। हुआ क्यों ये सब कुछ, लअल्लहुम यज़्ज़करून, शायद कि वो नसीहत पा कर जाएँ, शायद कि वो बच जाएँ, शायद वो मुतनब्बे हो जाएँ, समझ जाएँ कि ये सब कुछ सिर्फ मदर नेचर के तहत नहीं आ रहा, ये ज़माने के हेर फेर नहीं है, बल्कि इसका एक ख़ास मकसद है। अल्लाह ताला इनको नसीहत देना चाहता था कि इनके ये काम, इनके कुफर और इनकी नाफरमानियों की वजह से जो आए, अगर ये अल्लाह की तरफ रुजू कर लेंगे तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां कर देगा, इनके दिल नरम हो जाएं, तौबा कर लें। और आप देखिए होता भी ऐसे ही है, जब भी इंसान पर कोई मुश्किल आए तो उसको लाजिम अपने अंदर झांकना चाहिए कि मैंने गलती क्या की। चलते चलते अगर ठोकर भी लगे ना तो ज़रूर सोचा करें कि आखिर मैं क्या करके आई हूँ, क्या किसी का दिल तो नहीं दुखा के आई, किसी गलत काम के इरादे से तो नहीं जा रही थी, मेरा कोई गलत प्लान तो नहीं था। आपके अंदर से जब ये टोक आ गई ना तो फिर यही असल में आपके दिल को हक बात का मुहाफिज बनाना है, और इसी को फुरकान कहते हैं। और जिस बंदे के अंदर ये पैदा हो गया फिर उसको दूसरे बहुत ज़्यादा लोग अगर टीच ना भी कर सके तो वो ख़ुद अपने आप को टीच करता जाता है। हम भी सोचें हमारी ज़िंदगियों में कितने गम आए होंगे, कितने सदमे आए, कोई फौत हो जाता है, हम क्या सोचते हैं फलां बीमार हुआ इसलिए मर गया। चलो तो आपका, आपको ये सदमा क्यों पहुंचा, ये तो उसका मामला था ना, वो बीमार होके चला गया, आपने ये गम क्यों सहा। चोरी हो गई, वो लॉक खुला रह गया था तो चोर चोरी कर गया। जब हम चीज़ों को ज़ाहरी असबाब के पर्दे में छुपा देते हैं ना तो अमूमन फिर इसी किस्म के काम करने लगते हैं कि जिसमें हम उससे सबक नहीं लेते। देखिए हर चीज़ जो दुनिया में होती है ना, इसके दो असबाब होते हैं, एक ज़ाहरी सबब होता है और एक बातनी सबब होता है। हम जब ज़ाहरी असबाब के अंदर खो जाते हैं ना तो उसके बातनी सबब को नहीं देखते। मसलन किसी को फ्लू हुआ, फ्लू क्यों हुआ, ज़ाहरी सबब उसका क्या है कि उसने कोई ऐसी चीज़ खा ली, पॉसिबल है ना, या कोई जर्म फैल गया या कोई वायरस फैल गया, लेकिन उसके पीछे एक बातनी सबब भी होता है और वो क्या है, उसका कोई गुना। वमा साबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अईदीकुम, तुम पे कोई भी मुसीबत आती है तो वो तुम्हारे अपने हाथों का किया धरा होती है। अब जो लोग सिर्फ ज़ाहरी असबाब में उलझ के डॉक्टर से दवा ले आते हैं, उनका ख्याल होता है कि हम इसी तरह से ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप अगर गौर से देखें तो ज़ाहरी सबब तो आपने दूर कर लिया, लेकिन बातनी सबब दूर ना करें तो क्या आपको सेहत हो सकती है या होनी चाहिए, और क्या वो मुकम्मल सेहत होगी। ये ऐसी है कि जैसे अंदर किसी के जिस्म में कोई रोग है, कोई बीमारी आ गई है, अब उसका रंग मुरझाने लगा, रंग पीला हो रहा है। अब उसके लिए दो तरीके हैं, एक तो ये कि वो बाहर से कलर अच्छा करे, कोई चेहरे पे क्रीम लगाए, कोई पाउडर लगाए, कोई फाउंडेशन लगाए। आप बताइए क्या ज़ाहरी कोडिंग करने से या कोटिंग करता है जो चेहरे पे इंसान, उससे वो फ्रेश लगेगा। ज़रूर सोचना पड़ेगा ना कि इसके जिस्म में कोई बीमारी तो नहीं, खुदा ना खास्ता इसके अंदर कोई ऐसा मर्ज़ तो नहीं लग चुका इसको कि जो इसके लिए चेहरे की जर्दी का सबब बन रहा है। तो अक्लमंद लोग कौन होते हैं जो अंदर की बीमारी को दूर करेंगे, इंशाल्लाह ताला उसके बाद आप देखेंगे कि बाहर कुछ भी ना लगाओ, जो सेहतमंद होते हैं अगर वो अपने स्किन पे कुछ भी ना लगाएं तो उनके चेहरे पे एक ख़ास चमक होती है। हम सबको अपनी ज़िंदगी पे गौर करना चाहिए, इसलिए कि हम सब इस वक्त इन आयतों को पढ़ने वाले हैं और इसमें हमें अपने लिए अमल यही लेना है कि मुझ पे जब कोई मुसीबत आती है, छोटी या बड़ी, अल्लाह की तरफ से या इंसानों की तरफ से, कोई इंसान भी आपको अगर तंग करता है या अगर कोई इंसान भी आपको तकलीफ़ देता है, तो ज़रूर सोचिए कि आखिर इसने मुझे ही क्यों दी, आखिर मैं ही क्यों बीमार हुई, इतने लोग हैं शहर में, सिर्फ मुझे इस जर्म का असर क्यों हुआ, ये वायरस मुझ पे क्यों अटैक हुआ। जिसको ये करना आ गया ना, लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, फिर नसीहत ही नसीहत है। फिर बाज़ दफ़ा परेशानी, बीमारी, दुख इंसान के लिए मोहसिन बन जाता है, जिसने अपनी गलतियों से सीख लिया या जिसने अपने ऊपर आने वाले मुश्किल हालात से अपने आप को पहचान लिया, उस बंदे के लिए वो मुसीबत रहमत बन जाती है। लेकिन शैतान अक्सर लोगों का ध्यान इस तरफ जानने नहीं देता, उसको चाहिए ही नहीं। अल्लाह अकबर, इन्होंने क्या किया, इनके अगले रवैये को देखते हैं। फ़ाइज़ा जातहुमुल हसनतु, और जब आती थी इनके पास कोई हसना, सरसब्ज़ी, खुशहाली, आफ़ियत, गल्ले और फलों की पैदावार में इजाफ़ा होना, कोई नेमत मिल जाती, कोई इनके साथ खैर की बात हो जाती, कालू तो कहते, लना हाजी ही, इसका क्रेडिट तो हम ही को है, हमने किया, हम ही फ़ायदा होगा, आखिर मेहनत करते हैं, आखिर दवाएं खाते हैं, आखिर वक्त पे काम करना शुरू करते हैं, बस देखा ये सारी हमारी वजह से तो है। यानी कोई खैर मिलती तो सारा क्रेडिट खुद को ले लेते। व इन तुसिबहुम सैयत हुई, और अगर उनको कोई मुसीबत पहुंचती, कोई सैया पहुंचती, फिर यहाँ सैया का मानी नागवार, मुसीबत, कहत, बदहाली, कोई ऐसी चीज़ पहुंचती, यत्तय्यरू बी मूसा, तो वो बदशगुनी लेते मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, व मम्माहू, और जो उसके साथी थे। ये कैसे, यानी जब कोई मुश्किल आती तो कहते ये मूसा और इसके साथियों की वजह से है, जब तक ये लोग हम में नहीं थे हम पर कभी ऐसी मुसीबत नहीं आई, और अब ये आ गए हैं ना, इन्होंने हमारे बुतों को बुरा कहना शुरू कर दिया, इन्होंने एक नई ज़िंदगी शुरू कर दी और अब सारी मुश्किलात इन्हीं की वजह से आ रही हैं, इसलिए इसका कसूरवार इनको ठहरा दो। सईद बिन जुबैर और मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं कि फिरौन की बादशाहत 400 बरस जारी रही और 626 बरस की उम्र में इसको कभी कोई दुख नहीं हुआ। अगर किसी दिन इसको भूख या बुखार या घड़ी भर के लिए दर्द की तकलीफ़ पहुंच जाती तो वो रब होने का दावा ना कर सकता था, मगर इसका ये दावा और फिरौन वालों का इस आयत में जो कॉल नकल किया गया उसकी अलामत क्या थी कि वो इंतहाई हमाकत में मुब्तला थे, इनके दिल पत्थर की तरह सख्त हो गए थे, और आयतों का, निशानियों का मुशाहिदा करने के बावजूद इन पर कोई असर नहीं आता था, और वो ना समझे कि हालात का फरोख और खुशमाशी तो अल्लाह की मेहरबानी और मेहनत है, और जब अल्लाह की इस नेमत का शुक्र उन्होंने अदा न किया और अल्लाह के रसूल ने शुक्र और इताअत की दावत दी और मोजज़ात पेश किए तो उन्होंने इस दावत को भी ठुकरा दिया और अपनी नाफरमानियों में गर्क रहे, इसलिए अल्लाह ने इनके आमाल की नहुसत की वजह से इन पर कहत को मुसल्लत कर दिया। यानी आप देखिए कि इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह, इनकी नहुसत इनके कुफर और गुनाह की वजह से बतौर कहत अल्लाह की तरफ से आई है। ये किस कुफर की बात कर रहे थे, अल्लाह पर ईमान लाने को मुशरिक लोग बाज़ दफ़ा कुफर और शिरक तक कहते हैं। वो कहते हैं जब तक हमारे बुज़ुर्गों को नहीं मानोगे, हमारे बुतों को नहीं मानोगे, तुम्हारा ईमान ही अधूरा है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि वलाकिन अक्सरुहुम ला यालमून, लेकिन इनमें से अक्सर लोग अपनी इंतहाई हमाकत के सबब से नहीं जानते कि जो कहत वग़ैरह इन पर मुसल्लत किया गया वो अल्लाह की तरफ से अजाब है। और ये जो तायर हम का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया ये भी काबिल तवज्जो है। तायर का लफ्ज़ जो है اڑنے والے کو کہتے ہیں طائر، اڑنے والا یعنی پرندہ. اب طائر کے لفظ کے ساتھ یہ بدشگونی کی باتیں کہاں سے آ گئیں؟ تو عرب لوگ بھی اور اس دور میں مصری بھی اس چیز کے عادی تھے کہ جب کوئی فال نکالنی ہوتی تو پرندوں کو اڑاتے تھے. پرندہ اڑ کے دائیں طرف چلا جاتا تو کہتے خیر ہوگی، بائیں طرف چلا جاتا تو کہتے شر ہوگی. تو اسی لیے پھر اس کا ایک معنی فال لینے کا بھی ہو گیا. فال لے لیتے تھے پرندوں کے ساتھ، یعنی اپنا معاملہ کرتے تھے اس طریقے سے کہ جو بھی ہوگا وہ ان کی طرف سے ہوگا. آج بھی دیکھیے کہ لوگ کوے کے بولنے کو مہمانوں کا آنا کہتے ہیں، آج بھی بلی کے رونے کو لوگ منحوسیت کہتے ہیں، آج بھی اگر کالی بلی راستہ کاٹ دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے معصوم سے یہ جانور ہیں اور یہ ہمیں مستقبل کی خبریں دینے لگ جاتے ہیں. تو یہ بات درست نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں کسی بھی قوم کے اندر عجیب و غریب قسم کی بدشگونیاں اور وہم اور توہمات جو ہیں وہ پیدا کر دیتی ہیں. اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں تو اس وقت مسلمان مکہ میں پس رہے تھے، سخت قسم کی آزمائشوں کے شکار تھے. تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے یہ حالات سنا کے مسلمانوں کو بھی مضبوط کر رہا ہے کہ دیکھو کل جیسے بنی اسرائیل کی آزمائش ہوئی اس طرح تمہارے بھی ہونے والی ہے. آج تم مشکلات سے گزر رہے ہو، کل تمہارے بھی اچھے دن آنے والے ہیں، اور اگر تم نے اس وقت اپنے آپ کو بچا لیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی آسانیاں کر دے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ لگے ہوئے اس الزام کے جواب میں ان کو کہہ دیا کہ تم اللہ کے نبی کو منحوس کہتے ہو، تمہیں نہیں پتہ اللہ انما طائرہم عند اللہ، ساری طائر، ساری ازمائش، ساری بدشگونیاں تو اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ کی طرف سے کیسے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پہ پکڑتا ہے. نعوذ باللہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نحوست کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، بلکہ جہاں شرک ہوگا وہاں نحوست ہوگی. اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ جتنے شرک پرستی کے شکار ہوتے ہیں نا، اتنے شگون بڑے لیتے ہیں. جب جوتے پہ جوتا چڑھ گیا تو سفر پہ جائیں گے، پھر رنگوں سے نسبتیں لی جاتی ہیں، یہ کالا رنگ ہے، یہ سفید رنگ ہے. جب کوئی انسان اس قسم کی سوچ کا حامل ہوتا ہے نا، تو مخلوق کی عظمت اس کے دل پر اللہ سے زیادہ ہو جاتی ہے. پھر ایسے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہماری دیوی اور دیوتاؤں کی جب تک نظر و نیاز نہ دی جائے تب تک ہم نحوست سے نہیں بچ سکتے. بعض لوگ سال کا کوئی ایک دن مقرر کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے اس دن کوئی خاص کام نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ کام ہوگا ہی نہیں. بعض 11ویں تاریخ کو جب تک دودھ کی کھیر پکا کے نہ بانٹے وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے 11ویں کی کھیر نہ دی بزرگوں کے نام پہ تو ہماری بھینسیں مرنے لگیں گی. اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام چیزوں کو ہمارے سامنے کر دیا. اگر آج دیکھیں تو مسلمان کس قسم کے شگون لیتے ہیں، کیا کیا طریقے ہیں. یہ جو آیت ہم نے دیکھی کہ جب ان کو کوئی حسنہ پہنچتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، مثلا شادی کا موقع ہی دیکھ لیں، تو اس وقت انسان کیا کہتے ہیں، میں ڈیزرو کرتا تھا، ہاں میں خوش ہو سکتا ہوں، یہ ساری نعمتیں مجھے ڈیزرو کرتی ہیں یا میں ان کو ڈیزرو کرتا ہوں، لیکن اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. بعض لوگ دلہا دلہن کے ہاتھوں پر امام زامن لپیٹتے ہیں. اب رسم کے نام پہ یہ شرک ہو اور اس کے اندر اتنی بڑی بات کر دی جائے کہ شاید یہ امام ہی آپ کے زامن ہے. بعض لوگ تعویذ اس نام سے پہن لیتے ہیں کہ اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نظر نہیں لگے گی، نظر بد کا تعویذ یا کچھ. تو یہ ساری چیزیں وہی پیچھے سے باتیں چلتی ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو گناہ نہ سمجھیں، اور جب اللہ ان کے گناہوں کے وبال میں ان کو پکڑے تو اس وقت پھر یہ اس کو نیک لوگوں کے نام پہ نحوست کی بات کر دیں. آج بھی دیکھیے کہ نیکوں کو دانے ملتے ہیں، یہ تو بس جب سے بس قرآن پڑھنے لگے ایسا ہوا، جب سے اس نے پردہ کیا میرے اوپر مشکلیں آنے لگیں، جب سے یہ دیکھا اور یہ دیکھا اور وہ دیکھا. اس طرح کی باتیں ہر دور میں ہوتی ہیں. اپنے ایمان اور عقیدے کی بڑی حفاظت کی ضرورت ہے کیونکہ قیمتی چیزیں ہیں. اب دیکھیے کہ چھوٹی سی بات میں کسی دین والے کو برا کہہ دینا، آج کل بھی لوگ بعض بہت ہی ناسمجھی کے ساتھ یہ جملہ بولتے ہیں کہ آج کل تو سارے جھگڑے ہیں ان مولویوں کی وجہ سے، یہ مولویوں نے زندگی حرام کی ہوئی ہے. چاہے آپ مذاق میں کہیں، چاہے آپ لطیفے میں کہیں، یا چاہے آپ کسی کو حقیر جان کے کہیں، یاد رکھیے کہ اگر کسی ایسے موقع پہ انسان کی زبان سے کوئی ایسی چیز نکل گئی جو اللہ کو پسند نہ آئی تو ہو سکتا ہے ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں. جس کو کہی اس کو تو اجر ہی مل جائے گا، لیکن جس نے کہی ہے اس کے اعمال کا خمیازہ ہو جائے گا. ऐसे लोग फिर दूसरों को अपनी महरूमियों की वजह समझते हैं। इसी से फिर बाज़ लोग इंसानों को भी मनहूस कहते हैं। फलां औरत जब से घर में आई है रोज़ी बंद हो गई, फलां बहू घर में आई है तो झगड़ा ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, उसकी कोई आदत हो सकती है या वो चुगली करे या करे, वो एक अलग बात है, लेकिन बाकी चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं। इंशाल्लाह किसी मौके पे हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो मनहूस होती हैं और क्या नहीं होती हैं, और किससे हम तबरुक ले सकते हैं किससे नहीं ले सकते। इसके एक वाज़े अल्लाह ताला ने इशारे दे दिए हैं, उससे आगे अगर जाएंगे तो ये ज़्यादती करना हो जाएगा। तो अपने आप को इन तमाम चीज़ों से बचाते हुए अल्लाह की पनाह में देना चाहिए। कोई बदशगुनी किसी इंसान को कुछ नहीं देती। आपका बच्चा है, खूबसूरत है, उसने किसी को देखा, बाद में बच्चा रोने लगा, आप कहते हैं देखा ये देख के गई है ना, इसका तो देखना ही ऐसा है, इसकी आंख काली है। फिर बाज़ लोग, मैंने जहन में एक बात आ गई, कुछ कहते हैं इसकी ज़ुबान काली है, ये जो बात कहती है वो हो जाती है। ये आप कह रहे हैं, अल्लाह ने ऐसी कोई सनद नहीं दी। और जितना आप इन चीज़ों में पढ़ेंगे ना, उतना ही आपको देखिए कि अल्लाह ताला आजमाएगा। बस अगर आपको शक है ना कि फलां औरत आप पे कोई जादू करेगी या वजीफा पड़ेगी, तो वाकई जब वो जाएगी तो आपका बच्चा रोएगा। बस वो अल्लाह ताला आपके असल में ईमान को पुख्ता कर रहा होता है इस बात पे कि इस औरत के हाथ में ये चीज़ें। तो बिल्कुल इन चीज़ों से अपने आप को ऊपर उठाते हुए, वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, अक्सर लोगों को पता ही नहीं ज़िंदगी गुजारनी कैसे चाहिए, इनको पता ही नहीं मुसीबतें आती क्यों हैं, गम और सदमे इंसान को क्यों डाले जाते हैं इंसान पे, ताकि इंसान अपने आप को बड़ा करे, इंसान समझे, कभी किसी के साथ ऐसा मामला ना करें। बाज़ लोग कहते हैं ये गाड़ी हमारे लिए मनहूस है, बाज़ कहते हैं सुर्ख रंग की गाड़ी हमें बर्दाश्त नहीं होती, बाज़ कहते हैं ज़मीन का ये टुकड़ा बुरा है। एक खातून थी, तो वो अब मुसीबतें तो हर एक पे ऐसे ही आती हैं, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन अब घर में कोई ना कोई मुश्किल हो कभी कुछ, तो वो एक बुज़ुर्ग के पास चली गई। अब देखा कभी बेटी बीमार है, कभी घर में रिस्क की कमी है, कभी ये नहीं हो रहा। अब बाबा जी ने कहा कि भाई जिस घर में तुम रहते हो, इस घर के नीचे जो जगह है ना ज़मीन, वो तो भूतों की है। यानी अब ज़रा सोचिए कि शैतान कैसे इंसानों को परेशान करता है। यानी ये घर के नीचे जिन रहते थे या जिन भूत रहते थे, और तुम लोगों ने ऊपर आके घर बना लिया, अब इसलिए वो तुम्हें तंग करते हैं। अब ज़रा सोचिए, जिसने घर बनाया, इतना पैसा लगाया, अब वो घर भी नहीं गिराएगा, अब वो इस पर रो रही हैं कि मेरी किस्मत में देखो अगर मुझे घर भी मिला तो मुझे भूतों वाली ज़मीन पर मिला। नहीं भाई, अल्लाह के बंदो, इन चीज़ों को औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम कह के अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। इसका कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारी खुशी और गम से। देखो कि अल्लाह ने तुम्हारे हक में क्या लिखा है, अपने अमलों से लो। कुल इंसान नलज़मना हो तौइरहु फ़ी उनुक़िही, सूरत बनी इसराइल की पहले ही रुकू की आयत है, गालिबन 12 नंबर है आयत, आप चेक कर सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं हर इंसान का नाम अमाल हमने उसकी गर्दन में लटका रखा है। व नुखरिज लहू यौमल क़ियामति किताबन यलक़ाहु मंशूरा, उसको हम क़्यामत के दिन एक किताब की सूरत में खोलेंगे। तो ये नहूसत तो हमारे अपने गलों में लटक रही है। कुल्लु नफ्सिम बीमा का सबत रही ना, हर बंदा अपने अमाल के इवज़ गिरवी रखा हुआ है, जैसे अमल करेंगे वैसे ही मामले होंगे। बाज़ दफ़ा लोग नेक होते हैं लेकिन आजमाइशों में होते हैं। आप कहेंगे फिर क्या हुआ, फिर क्या अपने गुनाहों की सजा हुई? ठीक है, आपके गुनाह नहीं है, किसी और के गुनाह हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे गुनाह हो सकते हैं जिसको आप सोचते नहीं, महसूस नहीं करते, या फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला दर्जे बुलंद करे। तो लिहाजा इन बातों पे बहुत कमेंट्स नहीं देने चाहिए। इस पे यहाँ भी एक इशारा ये भी मिलता है कि इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इंसान ना बोले, किसी को नहीं पता किसकी वजह से। बाज़ कह मेरा ये बच्चा तो बड़ा नेकबख्त है। अच्छा भी क्या हुआ, ये जब पैदा हुए तो अगले ही दिन मेरे मियाँ को बड़ी अच्छी जॉब मिल गई, फिर जब ये एक साल की हुई तो भाई प्रमोशन हो गई। मत कहिए, अच्छी उम्मीदें रखें, बस इसके ज़्यादा और कोई बात ना करें। तो अल्लाह ताला ने यहाँ उनके इन अजाबों का जिक्र किया, आगे भी कुछ और आ रही हैं, इसको हम देख लेते हैं। फरमाया कि वकालू, और उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, फिरौन और उसके गिरोह ने हज़रत मूसा से कहा, महमा तीना बिही मिनायतिल्ली तस्खरना बिहा फमा नहनु लक बिमुमिनीन, उन्होंने कहा तुम जो भी अजीब बात हम पर जादू के लिए पेश करते हो, हम इसकी सच्चाई का यकीन करने वाले नहीं। फिर हमने फरसल नलैहिम तूफ़ान अवल जराद अवल कुम्मल वद्दफा दियवद्दम आयात मुफसलात, फिर हमने इन पर तूफ़ान भेजा और टिड्डियाँ और घुन के कीड़े और मेंढके और खून, के ये सब खुले खुले मोजज़े थे। اب یہ کیا ہے؟ یعنی قالو سے مراد فرعون اور اس کے گروہ کے لوگ ہیں، من آیاتی ہی سے مراد معجزے اور دعوی رسالت کی سچائی کی نشانی ہے، یعنی جو ید بیضہ اور عصا کی صورت میں تھی، موسیٰ علیہ السلام کے پیش کیے ہوئے معجزے کو یہاں آیات اور علامات کہا گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو اس کو اللہ کی طرف سے نشانی کہتے تھے لیکن انہوں نے اس کو مذاق کے طور پہ کہا. اچھا یہ ہے نشانی اس کے نبی ہونے کی، استہزاء، سحر، اور ساتھ ہی کہہ دیا لتسخرنا بها، تو ہم پہ اس کے ذریعے جادو کرنا چاہتا ہے. حالانکہ موسیٰ نے ایک لفظ نہیں جادو کے بارے میں بولا، لیکن ان کا خود ہی خیال ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو برین واشنگ کرنا چاہتے ہیں. ہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کیا تم ہماری نظر بندی کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم ہمیں ہمارے مذہب سے پھیر کے اپنی طرف لے کے جانا چاہتے ہو؟ تم سوچتے ہو کہ ہم تمہاری ان باتوں کو سن کے تو ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں، اتنا پیارا ہمارا جو دین ہے اس کو چھوڑ دیں؟ تم ہمارے لیے یہ معاملات چاہتے ہو؟ بھی ساتھ اس کے، یعنی یہ جو کام کرتے ہو تم اس میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتے ہو؟ اور اس کے بعد یہ جو لفظ ہے نا مہما، مہما کے اندر جو ماں ہے نا، یہ کیا ہے؟ مذکر کی. اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو جہاں کے لکھایا تھا بات پہلے کہ مہما کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ کسی چیز کو یعنی عجیب تعجب کے انداز میں، جیسے ہمارے ہاں حیرت کے ساتھ کوئی چیز بولتے ہیں نا، حیرت سے کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو اسی چیز کی طرف اشارہ آتا ہے کہ اچھا جی آپ بہت بڑے بنتے ہیں، کیا آپ اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں؟ اور اس طرح انکار پہ انکار کرتے ہی جا رہے تھے، اور ان کو ایسے لگتا تھا کہ ہم ہر برائی کو، ہر خراب چیز کو موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرف مائل کر دیں، اور جو بھی موسیٰ علیہ السلام ہمیں کہتے ہیں یہ باتیں جو ہیں یہ درست نہیں، ہم اس کو اگر مان لیں گے تو ہمارے لیے فائدے کی بات نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ جب انسان پہ مشکل پڑتی ہے نا تو بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اس کی عقل پہ بھی مشکل پڑ جاتی ہے. ایسی عقل پتھر ہوئی کہ قحط اور خشک سالیوں کے جو مصائب ان پہ پڑے اس کو بھی موسیٰ کے جادو کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں کہ جادو کرا ہے اس لیے ایسا ہوا، اور جادو کی وجہ سے یہ ہوا، اور تم جو مرضی کر لو ہم نہیں مانیں گے. یہ بالکل ان کی رینڈم باتیں ہیں. جب بندے کو سمجھ نہیں آتا نا تو وہ ہر چیز کا الزام دوسرے فریق پہ لگانے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان پر طوفان بھیجا، بارشیں آئی ہوں گی، طوفان ہوا ہوگا، یعنی پہلے خشک سالیاں تھیں پھر طوفان آ گئے. ہریکین کے معنوں میں بھی تو آتا ہے نا یہ لفظ. اور پھر بلجراد، اور ہم نے ان پر ٹڈیاں بھیجی، ٹڈی، چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں، یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس طرح کا معاملہ کیا. اب دیکھیے کہ پہلے قحط کا عذاب دیا، اللہ نے ان کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی، رجوع کرتے تھوڑی دیر، جب وہ پلٹ جاتا تو پھر ویسے کے ویسے ہوتے، اور اس طرح پھر ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت اور دوسری کے بعد تیسری ہوتی. تورات میں آتا ہے کہ موسیٰ نے لاٹھی آسمان کی طرف اٹھائی تو اولے برسے جیسے اولے پہلے کبھی نہیں برسے تھے، یعنی وہاں یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ عذاب دلواتا تھا. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ موسیٰ کی نحوست ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے کمل اور جراد اور دفاع دیا، یہ سب مختلف قسم کے عذاب تھے جو ان پہ یکے بعد دیگرے آتے گئے، اور یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہے. کہا کہ یہ آیات و مفصلات، یہ مفصل نشانیاں تھیں، واضح تھیں، یعنی جن کے عذاب الہی ہونے میں کسی عقل مند کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا. ایک معنی اس کا یہ کیا گیا بالکل کلین اینڈ کلیئر. دوسرا مفصلات سے معنی لیا گیا الگ الگ، تو اس سے پھر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی وقت میں سارے عذاب نہیں آتے تھے بلکہ ایک کے بعد دوسرا آتا تھا. ابن ابی حاتم اور سعید بن جبیر نے کہا کہ ہر دو معجزات کے درمیان ایک مہینے کی مدت ہوتی تھی. ابن المنذر نے حضرت عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا کہ ہر قسم کا عذاب سنیچر سے سنیچر تک ایک ہفتے رہتا، پھر ایک مہینے کے لیے اٹھا لیا جاتا، پھر دوسرا عذاب آتا. اور یہ بھی روایت ہے کہ جادوگروں کے مغلوب ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کے اندر 20 برس تک رہے، اور کچھ کچھ وقفے کے بعد معجزے دکھاتے رہے. تو یہ ساری روایت ہمارے سامنے ہے جس کا خلاصہ یہی ہے کہ جب قوم ایک تکلیف سے نکلتی اور دوسری میں جاتی، جب عبرت نہیں لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو دوسری طرف لے جاتا. اسی طرح ابن عباس، قتادہ، سعید بن جبیر اور محمد بن اسحاق کا یہ بیان امام بغوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب جادوگر ایمان لے آئے اور فرعون اور اس کے ساتھی سب شکست کھا کر واپس چلے گئے اور کفر و شرک سے کسی طرح باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے پے در پے قحط سالیوں میں مبتلا کیا، پھلوں کی پیداوار گھٹ گئی۔ اس طرح چار نشانیاں قدرت کی، عصا، موسیٰ، ید بیضہ، قحط سالیاں اور پیداوار کی کمی دیکھنے کے بعد بھی ان کو عبرت نہ ہوئی اور وہ کفر پر بدستور اڑے رہے تو موسیٰ نے بد دعا کی، اے اللہ، زمین پر تیرا بندہ فرعون مغرور اور سرکش ہو گیا اور حد سے آگے بڑھ گیا، اس کی قوم نے بھی تیرے عہد کو توڑ دیا، اب تو ان کو عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا اور میری قوم کے لیے نصیحت اور آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشان اور عبرت ہو۔ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیج دیا، ایسی بارش ہوئی کہ قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، نہ لیٹنے کی جگہ رہی نہ بیٹھنے کی، سب گھروں کے اندر پانی میں کھڑے ہو گئے۔ بنی اسرائیل اور قبطیوں کے گھر آپس میں ملے ہوئے تھے مگر بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہے، یعنی عذاب آیا کس طرح سے کہ ایک کے گھر میں پانی اور دوسرے کے نہیں ہے۔ قبطیوں کے گھروں کے اندر پانی رک کر کھڑا تھا اور کھیتیوں میں بھی پانی ٹھہر گیا، نہ زمین جوت سکتے تھے نہ کچھ بو سکتے تھے۔ یہ طوفان ہفتے سے ہفتے تک 7 روز رہا۔ اسی طرح امام مجاہد اور عطا کہتے ہیں کہ طوفان سے مراد موت ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ابن جریر میں ہے اسی طرح کی، جس میں یہی مفہوم ہے۔ تو بہرحال بعض کہتے ہیں طوفان سے مراد تعاون بھی تھا، مختلف اس کی بہت ساری تفاسیر مختلف مفسرین نے کیا، لیکن آپ دیکھیے کہ اتنے بڑے بڑے ان کے ساتھ جو معاملے ہوئے، اس کو انہوں نے کیا معاملہ رکھ کیا، اللہ کا عذاب نہیں کہا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، فتح فعلیہم طائف من ربک وہم نائمون، سورۃ قلم جو ہے 29 پارے کی دوسری سورت، اس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ ایک ایسا پھرنے والا طوفان یا عذاب پھر گیا ان کے اوپر راتوں رات کہ ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ اب کہتے ہیں جب بارش ہوئی تو پھر موسیٰ کے پاس آئے، کہا اپنے رب سے کہیں کہ بارش بند کر دیں، ہمارے سروں سے یہ بارش کی مصیبت ہٹ گئی تو ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے طوفان دور کر دیا۔ پھر کہتے ہیں ایسی کھیتی اور فصل اور گھاس پیدا ہوئی جو کبھی نہیں ہوئی تھی، سارا ملک سرسبز و شاداب ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کے جو قبطی تھے کہنے لگے یہ پانی تو ہمارے لیے نعمت ثابت ہوا، اور تمام ملک سرسبز ہو گیا۔ مطلب پھر یہ نہیں کہا کہ یہ موسیٰ کی دعا کا نتیجہ ہے، اور ایمان نہ لائے، ایک مہینہ چین میں بیٹھے رہے۔ پھر اللہ نے ان پر ٹڈیاں بھیج دیں، ٹڈیوں نے قبطیوں کے تمام کھیت، پھل، درختوں کے پتے، ترکاریاں، گھاس، سبزی کھا لی، یہاں تک کہ لکڑی کے کیواڑ اور مکانوں کی چھتیں اور کڑیاں، تختے، گھر کا سامان اور کیواڑوں میں لگی ہوئی لوہے کی کیلیں بھی چٹ کر گئیں، پھر بھی ان کو سحری نہ ہوئی۔ یہ مصیبت صرف قبطیوں پر پڑی، بنی اسرائیل امن میں رہے، قبطی چیخ پڑے اور اللہ کا واسطہ دے کر مضبوط عہد و پیمان کر کے موسیٰ سے درخواست کی کہ اپنے رب سے دعا کر کے اس مصیبت کو دور کرا دے، اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ کہتے ہیں پھر 7 دن تک یہ عذاب رہا اور اس کے بعد موسیٰ کی دعا سے یہ دور ہو گیا۔ ایک روایت میں کہ ہر ٹڈی کے سینے پر لکھا ہوا تھا اللہ کا بڑا لشکر۔ بہرحال یہ روایتیں ملتی ہیں جس کی ڈیپتھ میں بہت جانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ عذاب آتے رہے آتے رہے۔ جو ہی ایک عذاب آتا موسیٰ سے آ کے دعا کراتے، جب موسیٰ کی دعا سے وہ عذاب دور ہو جاتا تو دوبارہ ویسے ہی ہوتے۔ پھر ان پر کمل جوؤں کا عذاب آیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کمل گیہوں کا گھن ہے، بعض کہتے ہیں چھوٹی ٹڈیاں تھیں، ان کے پر نہ تھے۔ اسی طرح کچھ اور اس طرح کی چیزیں ان پہ جب مسلط کی گئیں اور اس وقت بھی ان کو چین نہ آیا۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی تورات میں آتا ہے کہ موسیٰ نے زمین پر لاٹھی ماری اور زمین کی مٹی جو تھی وہ کمل میں بدل گئی، جوؤں میں، ہر چیز میں ان کے جوئیں تھیں۔ آپ دیکھیں گھروں میں، بستروں میں، کھانے میں، ان کے بدن کو کاٹتی، کھانا کھاتے تو کھانے میں بھر جاتی، اور اس طرح ان کی زندگی جیرن ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس نے ان کی پلکوں اور ابروؤں کے بال تک کھا گئیں، ان کے بدن پر چیچک کی طرح بھر گئیں، ان کا سونا، ان کا آرام حرام کر دیا۔ قبطی چیخ پڑے اور فریاد کی کہ موسیٰ اللہ سے دعا کر، اگر مطلب یہ ہو گیا تو ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے۔ اب اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ یہ دور ہوئی، پھر نہ بدلے تو پھر اس کے بعد آخر میں مینڈکوں کا عذاب آیا، ان کے گھروں میں، ان کے کھانے، برتن میں مینڈک آ گئے، فراگس۔ हर खाने और बर्तन में मेंढक होते। थोड़ी थोड़ी दूर कहते हैं कि मेंढक होता, यानी कि इतने ज़्यादा थे कि बात करने के लिए मुंह खोलते तो मुंह में मेंढक पहुंच जाता। अस्तग़फ़िरुल्लाह, कभी सोचिए तो सही, यानी सोच के भी घुनाती। और इस पर इतनी तफसीर में रिवायतें हैं कि पढ़ के दिल को कुछ होता है कि अल्लाह ना करे अगर ये अजाब आज के दौर में आए तो इंसान क्या करे। एक हल्का सा कॉकरोच ही देख लीजिए, कहीं आप देखें तो क्या कैफियत होती है। खाना खाते हुए कहीं दूर से छिपकली पे निगाह पड़ जाए तो लुकमा मुंह में नहीं जाता। टेबल पे कॉकरोच भी हो और आप खाना भी खा रहे हो तो आप मुतमईन नहीं बैठ सकते, और कहाँ इनके साथ ये मामला हो रहा था, मुंह में, खाने में, पीने में। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्ने अब्बास का कौल है कि मेंढक पहले खुशकी का जानवर था, लेकिन जब फिरौन की कौम पर अल्लाह ने इसको मुसल्लत किया और उन्होंने अल्लाह के हुक्म की तामील इस हद तक की कि उबलती हांडियों और भड़कते तंदूरों में गिरने से भी पीछे न रहे, तो अल्लाह ने इस इताअत के इवज इनको पानी का जानवर बना दिया। फिर खैर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, फिर उन्होंने दुआ की, एक हफ्ते तक अजाब रहा, फिर दूर हो गया। इसके बाद जब दोबारा ये न पलटे तो इन पर खून का अजाब आया, दम। खून कहते हैं इनका पानी जो था खून में बदल गया, दरियाओं का पानी, घरों में बर्तनों में जो पानी भरा हुआ था, ग्लासों में पानी पीने के लिए पीते तो वो भी खून का बन चुका होता। कहते हैं बाज़ दफ़ा एक किप्ती और एक बनी इसराइली इकट्ठे पानी पीते, वो पी के उसको, यानी बनी इसराइली पानी पी के आधा उसको देता तो किप्ती के हाथ में आते ही वो खून का बन जाता। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह के अज़ाब आते हैं तो अल्लाह ताला इसी तरह बेबस कर देता है लोगों को। फिर मूसा के पास आए और दुआ की कि मूसा कुछ कर दे, लेकिन जो ही मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वो मुसीबत टल जाती तो फस्तकबरू वकानू कौमम मुजरिमीन, फिर उन्होंने तकब्बुर किया, वो बड़े बने और वो थे ही मुजरिम कौम, फिर भी देखे नहीं माने। वो तो नहीं थे, आज भी ऐसा होता है, हर एक सोच सकता है। अभी इनके इस रवैये को देख के तो हम इकट्ठा देख सकते हैं कि क्या आज जब कभी ऐसे हालात आते हैं तो उस वक़्त हमारा क्या हाल होता है, कि आज के दौर में भी ऐसी ही चीज़ों को देखा जाता है। वकानो कौम मुजरिमीन, वो मुजरिम लोग थे। वलम्मा वक़ा अलैहिम अर्रिज्ज, और जब उन पे वाक़े होता कोई अजाब, कालू या मूसद उलना रब्बक बिमा अहिदा इंदका, कहने लगे मूसा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो जिसका इसने आपसे वादा कर रखा है। देखिए अब दुआ कराने का वक्त आता है जब, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, और कौमें नबियों के साथ यही मामला करती हैं अक्सर, जब दुआ करनी पड़ती है तो फौरन आ जाते हैं। आज भी लोग दुआ कराने मौलवी साहब के पास जाते हैं, और जब कोई मुश्किल आती है तो लोग सोचते हैं अब ऐसे लोगों के साथ रब्ता किया जाए, कहीं आयत करीमा पढ़ा जाए, कहीं दरूद पढ़ा जाए, और ख़ुशी आ गई तो फिर भूलने लगे। लाइन कशफ़ता अन्ना रिज़्ज़ा लनुमिनन्ना लका, और अगर हमसे ये अज़ाब दूर कर दिया तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। वला नुरसिलन्ना मअका बनी इसराइल, और हम आपके साथ बनी इसराइल को भेज देंगे। उनको भी पता था कि हमने इनको ज़बरदस्ती रखा हुआ है, इसलिए कहा अब इनको हम आपके साथ भेज देंगे। लेकिन होता क्या प्रैक्टिकली, फलम्मा कशफ़ना अन्हुम अर्रिज़्ज़, और जब हम दूर कर देते उनसे रिज़्ज़ यानी अजाब और जो भी अजाब था, इला अजलिन एक ख़ास मुद्दत तक, हम बालिगू हो जिसको वो पहुंचने वाले थे, इज़ा हम यनकुसून फिर वो खिलाफ वर्जी करते, तोड़ देते, यानी जब उनके साथ ये सारे अजाब आते तो मानते लेकिन बाद में फिर पलट जाते। सईद बिन जुबैर कहते हैं कि रिज़्ज़ से मुराद ताउन है, और एक दिन में 70,000 आदमी इनके मर गए, कि उनको दफन करते करते इनको शाम हो गई। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, और तिर्मिज़ी और में और उसामा बिन ज़ैद की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ताऊन एक अजाब है जो अल्लाह ने बनी इसराइल पर और तुमसे पहली कौमों पर भेजा था, इसलिए अगर किसी जगह ताऊन हो तो ख़ुद वहाँ ना जाओ, और अगर वहाँ पैदा हो जाए जहाँ तुम हो तो वहाँ से मत भागो। इसी तरह से ही बुखारी में और इमाम अहमद की रिवायत है हज़रत आयशा से, आपने फरमाया ताऊन एक अजाब है जिस पर चाहता है अल्लाह भेज देता है, लेकिन मोमिनों के लिए इसको रहमत बना देता है। अगर किसी बस्ती में ताऊन पड़ा हो और कोई मुसलमान ثواب کی امید کے ساتھ صبر کے ساتھ وہاں رہے اور یہ یقین رکھے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی اس کو پہنچے گا، اور اگر پھر وہ طاعون میں مبتلا ہو کے مر جائے تو اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔ یعنی انسان کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اسباب تو جو ہیں وہ تو ہوں گئی لیکن توکل اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب اور یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں بار بار عہد کرنا، عہد ٹوٹنا، ہم اس کو سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بھی تو اپنی زندگیوں پہ غور کرنا چاہیے کہ نہیں، ہماری بھی زندگیوں میں کوئی ایسے معاملات آتے، کبھی انفرادی یا اجتماعی مصیبتیں آئیں ہم پہ، ان پہ تو ٹڈیاں برسی تھیں کہ آج بھی ہماری فصلوں کو کیڑا کھاتا ہے۔ کسی گاؤں میں جا کے کسی دیہاتی سے پوچھ لیں کہ یہ فصلوں پہ کیڑے کیوں آتے ہیں، تو شاید کوئی ہی ہو جو یہ کہہ دے کہ یہ ہمارے ہی کسی گناہ کی سزا ہے۔ بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے انسان کو اپنے رویوں کی۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم اللہ کی طرف کے چھوٹے چھوٹے اشاروں کو نہیں سمجھتے نا، تو وہ پھر ہمیں بڑی چیزوں میں پکڑتا ہے۔ تورات میں آتا ہے کہ ان پر اتنی ٹڈیاں آئی تھیں کہ سورج چھپ گیا، جو اولوں سے بچی تھی فصلیں وہ ٹڈیاں کھا گئیں۔ اور بالکل ایسے ہی نہیں لگتا کہ جیسے آمنو کفرو، آمنو کفرو والی کیفیت ہے، ایمان لا رہے ہیں پھر کفر پھر کفر۔ اور آپ دیکھیے نبی کا نام لے رہے ہیں یا موسیٰ، آل فرعون سے یہ طریقہ سیکھا نا، وہ بھی اسی طرح پکارتے تھے تو انہوں نے بھی یہی پکارا۔ پسی ہوئی اور غلام قوموں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ اپنے بڑوں کی باتیں اپنانے لگتی ہیں۔ وہ خوبیاں تو ان میں ہوتی نہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دنیا میں بڑھائی دیتا ہے، ہاں ان کے گرے پڑے لفظ استعمال کر لیتی ہیں، سطحی اور اوپری چیزیں لے کے سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بڑے ہو جائیں گے۔ یہاں ایک اور چیز بھی بہت ہی قابل غور ہے کہ یہ شرط باندھتے تھے ایمان لانے کے لیے کہ اچھا اگر یہ دور ہوا تو ایمان لے آئیں گے، تو ایسا ایمان مقبول ہی نہیں ہے۔ ایمان لانے کے لیے شرطوں کی ضرورت نہیں ہے، جو مشروط ایمان ہوتا ہے وہ ضرورت نہیں، وہ قبول کیسے ہوگا؟ دیکھیے اللہ کو اس کا حق دینے کے لیے انسان شرطیں لگائے، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ یہ کام کر دے تو میں بہت نیک ہو جاؤں گی۔ آج بھی دیکھیں اسے ملتی جلتی چیزیں، حج کر لیں پھر یہ کام کریں گے، اچھا ذرا یہ کام ہو گیا پھر میں یہ نمازیں شروع کر دوں گی۔ نہیں، نیکی کرنا اللہ کے لیے آپ نے کرنا، یہ آپ کا حق ہے، نہیں کریں گے آپ کا بگڑے گا، اللہ کا کچھ نہیں جائے گا۔ اور جو شرطیں لگا کے ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں نا، ان کو ایمان نہیں ملتا۔ دیکھیے کہ انہوں نے شرطیں لگائیں، اس کے باوجود پھر اس کی وجہ سے ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملی۔ آزمائش ٹلتی تو ان کا حال بدلتا، اس کے برعکس جادوگروں کو سوچئے، بغیر کسی شرط کے ایمان لائے اور اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو انسان کی عبادت میں لائن کا لفظ نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ ہوا تو میں یہ کروں گا، اس طرح کروں گا اور ویسے کروں گا۔ اور آپ دیکھیے اللہ کا حلم، ایک سزا دوسری سزا، یہ نو نشانیوں کے طور پہ یہ بات آتی ہے، تس آیات آگے آپ پڑھیں گے۔ اللہ نے اتنی بڑی نشانیاں دیں، یہ اللہ کی مہلت نہیں تھی۔ آج کے دور کے ٹیکس میں ذرا ان ساری چیزوں کو سوچیں تو اگر کسی جگہ ایسی فصلوں پہ حملہ ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں، ہم نے ایسی دوائیں ایجاد کر لیں کہ سارے جانور مار دیے، ایسے سپریس ہو گئے، یہ ہو گیا۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ ایک ہی دوا ایک وقت آپ کھاتے ہیں آپ کو فائدہ دیتی ہے، دوسری وقت کھاتے ہیں آپ کو فائدہ نہیں دیتی۔ پھر آپ ایک اور بڑا پیارا نقطہ ادھر نوٹ کیجئے گا کہ اللہ نے ان کو بے بس کیا، اپنی قدرت دکھا رہا ہے، معمولی چیزیں ان کے اوپر پھیر چھوڑی جا رہی ہیں اور انہوں نے ان کو بے بس کر دیا۔ اللہ نے کوئی ان پر ہاتھی یا شیر چیتے نہیں چھوڑے، ہاں بہت معمولی چیزیں چھوڑی، لیکن وہ شخص جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اس کا حال کیا ہوا کہ وہ کچھ نہ کر سکا۔ آج بھی تو آپ دیکھیے کسی طرح کے کچھ عذاب ہیں نا، یہ الگ بات ہے کہ آج کے عذابوں کے جرمز دکھتے نہیں خالی نظروں سے، ایڈس کے کیا جرمز نہیں ہوتے اس میں؟ کوئی بیماریاں جتنی بھی پھیلتی ہیں، جو باڈی کے اندر چینجز آتی ہیں، آپ اس کو ہارمونز کہہ دیں، آپ اس کو کروموسومز کہہ دیں، ڈی این اے کہہ دیں، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ ہم بھی آج وجہ کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان گناہوں کو نہیں چھوڑتے جس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ جب بس اس کو اپنی ذات سے ہی منسلک کر لیں۔ کہتے ہیں کہ جب ان پہ خون کا عذاب آیا تو ان کے دریاؤں کا پانی سرخ ہوا، اس کی وجہ سے مچھلیاں مر گئیں اور بدبو پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے حال پہ غور کر کے عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم روکتے تھے، روکنا چاہتے روک سکتے تھے، لیکن یہ نہیں مانتے۔ تو اللہ نے ان سے نہیں روکا. اس سے ایک اور چیز بھی مجھے فیلنگس آ رہی تھیں کہ یہ ساری مخلوقات اللہ کے قبضے میں ہیں, اللہ تعالیٰ جو چاہے جتنا چاہے کروا لے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں, جانور, کیڑے مکوڑے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے گروہ ہیں. جیسے کسی بھی بادشاہ کی فوج ہوتی ہے نا, ویپنس ہوتے ہیں ان کے, تو اللہ تعالیٰ کی فوجیں دیکھیں کیسی ہیں. صرف ایک مکھی آپ کے ناک پہ بیٹھ جائے تو آپ کے لیے بوجھل کر دیتی ہے. آپ پڑھ رہے ہیں اور اگر کوئی مکھی آپ کو ادھر سے ادھر آ جائے تو کیا ہوگا, بے چین ہو جائیں گے نا. تو یہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوقات کافی ہیں انسان کے ہوش کو ٹھکانے میں لانے کے لیے. اب یہ چھوٹے عذابوں کے بعد فانتقمنا منہم, پھر ہم نے انتقام لیا. اتنا غصہ جو دلایا انہوں نے, جب اتنا کچھ ان کو دکھا دیا اور اس کے بعد جب یہ نہ مانے تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم فی الیم, پھر ہم نے ان کو دریا میں ڈبو دیا. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. یہ ہے اصل میں سزا اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کی. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ, اور وہ غافل تھے. اور اس طرح سے فرعون اور اس کے ساتھی ڈوب گئے. انتقام لیا یعنی عذاب میں پکڑا. نقمت ان عربی میں کہتے ہیں عذاب کو. فی الیمی, سمندر میں ڈبویا. اور کون سا یم تھا؟ ریڈ سی, جیسے اوشن, ریڈ اوشن کہتے ہیں نا, بحر احمر, اس میں ڈبو دیا. یہ جو یم کا لفظ ہے یہ تمیم ان سے ماخوذ ہے, اور تمیم کا معنی ہوتا ہے قصہ کرنا. سمندر سے فائدہ اٹھانے والے سمندر کا سفر بلا ارادہ کرتے ہیں. اور یہ جو بی انہم میں نا, یہ با سبب ہی ہے, یہ سبب ہے ان کے ڈبونے کا, ریزن. یہ تھا وہ موٹیو جس کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا. اور انہا, ہا کی ضمیر آیتوں کی طرف ہے. ان نشانیوں کو کون سی, یہ جو پیچھے آٹھ گزر گئیں, بلکہ نو ہو گئیں ساری ملا لیں تو. غافل تھے. اللہ اکبر. اور ان کو ڈبو کے کیا کیا؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا, اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس زمین کے پورب سے لے کے پچھم تک کا وارث بنا دیا. اللتی بارکنا فیہا, جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. وتمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل, اور اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں رب کی بات پوری ہوئی اچھے طریقے سے. اچھا وعدہ اللہ کا پورا ہوا بنی اسرائیل کے حق میں. کیوں؟ بما صبروا, اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون, اور ہم نے ہلاک کر دیا وہ سب کچھ جو فرعون اور اس کی قوم بناتے تھے اور جن کو وہ چڑھاتے تھے. وہ بلند عمارتیں گر گئیں, وہ ان کے انگوروں کی بیلیں گر گئیں جو کچھ بناتے تھے. یہ ہے ایک تاریخ کی الٹ پھیر. کل تک پسی ہوئی قوم آج وارث بن رہی ہے. اورسنا, ہم نے وارث بنایا. پہلی بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ ہی وارث بناتا ہے, کیونکہ وہ خود نحن الوارثون یا نحن الوارثین قرآن پاک میں آتا ہے. دنیا میں اللہ وارث بنا رہا ہے لوگوں کو صبر کی وجہ سے, کیونکہ بیمار صبر کا لفظ ہے. اسی طرح جنت کی وراثت کس کو ملے گی؟ یہ تو دنیا کی وراثت کو پانے کی ایک وجہ ادھر بیان ہوئی نا, صبر. تو جنت کی بھی وراثت کسی کو ملنی ہے کیا؟ پہلی بات. اور ملنی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کی وجہ جاننی ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے سورۃ المومنون کی پہلی 11 آیتوں کو پڑھنا پڑے گا. صرف پڑھنے سے وراثت نہیں ملے گی, بلکہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون, یہاں سے لے کے والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. 7 کریکٹرسٹکس ہیں جس کو وہاں کی وراثت چاہیے اس کو اپنے اندر لانی پڑیں گی. اسی پہ آج کل ایک سی ڈی بھی تیار ہو رہی ہے جنت کے وارث. تو بات یہ ہے کہ دنیا کی وراثت لینی ہو یا آخرت کی, کچھ کام تو ایسے کرنے ہی پڑیں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بندے کا مقام ہو. اب دیکھیں, یہاں وہ بنی اسرائیل ہے جو واقعی ابھی تک مغلوب تھی, پسی ہوئی قوم تھی، اللہ کو ماننے والی تھی، اللہ نے اتنے بڑے فرعون سے ان کی خلاصی کروا دی. اب کتنا پیارا انداز ہے نا، کانو یستدعون، تھے نہیں کمزور، سمجھے جاتے تھے. یا یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، ضعیف لوگوں کو وارث بنائے. نہیں، بنیادی طور پہ ضعیف نہیں تھے بنی اسرائیلی، کمزور مضبوط تھے، نبیوں کی اولاد تھے، دنیا میں اللہ کو ماننے والے تھے، حق کے علم بردار تھے. لیکن پھر یستدعون کیسے ہو گئے؟ وقت کے الٹ پھیر نے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر میں آئے، کچھ عرصہ اچھے رہے، عزت ملی، بعد میں جب وہ بات حکومت ختم ہوئی، یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو ان لوگوں کے پھر خراب ہونے لگے معاملات. جب یہ بگڑے تو اللہ نے فرعونوں کو ان کے سر پہ مسلط کر دیا. تو آج بھی کیا یہی نہیں ہے؟ جب اس دور کا مسلمان بگڑے گا نا، کمزور ہو جائے گا، پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل پس جاتے ہیں. آج بھی مسلمان کو دیکھے تو وہ یستد افون مشارق الارض و مغاربہا، لگتا ہے نا کہ مسلمان آج بھی ایسے ہی مظلوم بنا ہوا ہے، یا مجبور بنا ہوا ہے، غلام بنا ہوا ہے. وہاں تو کوئی ظاہری غلامی دکھتی تھی، آج کی غلامی کچھ کم نہیں ہے، ذہنی غلامی تو ہے ہی ہے. آپ ایک پیسہ نہیں اپنا خرچ کر سکتے، آپ دنیا میں کھل کے سانس نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث کر دیا. عرض سے مراد مصر اور شام کی سرزمین ہے. اور اللہ تبارکنا فیہا، وہ جس کے اندر ہم نے برکتیں دیں، یعنی دریا تھے، پھل تھے، سبزی تھی، راحت تھی. آج بھی اگر آپ کو ایجپٹ جانے کا اتفاق ہو، اتنی سبزی ہے وہاں کہ گلیوں میں ٹھیلوں پہ سبزی بکتی ہے. میں نے جتنی فریش سبزی وہاں کھائی اور پکائی، شاید کبھی بھی نہیں پہلے پکائی ہوگی. اتنی مزے کی، فریش اور اتنی سستی. آپ جتنا ٹریول کر کے دیکھتے ہیں، آپ کو دونوں طرف سبزہ ہی سبزہ دکھتا ہے. فرعونی ڈوبے تو مصر میں ان کو غلبہ دیا، اور قوم امالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو پھر ملک شام میں اقتدار دیا، اور اس طرح یہ دونوں چیزیں ان کے ہاتھوں میں آ گئی. کہتے ہیں کہ جب فرعون ڈوبا تھا تو اس کے بعد کچھ عرصہ، جو فرعون تو ڈوبا تھا لیکن اس کے باقی لوگ تو موجود تھے نا، تو کچھ عرصہ فرعونی کلچر اس ملک میں رہا، مصر میں موجود رہا. لیکن پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ کمزور ہوئے، اور ادھر سے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور جب آیا، تو پھر بنی اسرائیل دوبارہ مصر پہ بھی حکمران بنے تھے. اللہ قوموں کو اسی طرح موقع دیتا ہے. اور یہ جو بات ہے نا، تمت کلمت ربک الحسنی، یہ محاورہ ہے. الحسنہ کلمہ کی صفت ہے، مؤنث ہے، اس کا واحد احسن ہوتا ہے. تمت یعنی پوری ہو گئی، بات پوری ہو گئی. عربی میں کہتے ہیں تم الامر، فلاں کام پورا ہوا، کامیابی سے ہمکنار ہوا. یہاں کون سا کلمہ حسنہ تھا؟ بنی اسرائیل کو فتح اور کامیابیاں دینے کا وعدہ. یہ کہاں ہے؟ اس سورت قصص میں آپ پڑھیں گے، وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ سے لے کے مَا كَانُوا يَحْزَرُونَ تک. اسی طرح آگے آپ پڑھیں گے، اسا ربکم ان یخلق عدوکم ویستخلفکم فی الارض، امید ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلافت دے دے. ہاں، اصل وجہ دیکھ لیجئے، بما صبرو، صبر کی وجہ سے. وہی تینوں صبر، صبر ان الابتلاء، ان الاطاعت، اور صبر جو ہے انسان کا معصیت سے صبر، جمے رہے. یہاں صبر سے مراد ہے دین پر جمے رہنے، استقامت کے معنوں میں. اور صبر ایک خوبصورت عادت ہے، اس کے اتنے رنگ بدلتے ہیں نا. آپ اس کو اگر مال پہ صبر کر لیں گے تو قناعت بن جائے گی، اگر اس کو آپ اپنے غصے پہ قابو پا لیں گے تو صبر کرنا پڑے گا تو وہ آپ کا حلم بن جائے گا. دین پہ جمے رہے مشکل حالات میں تو استقامت بن جائے گی. تو صبر بہت بڑی نعمت ہے جو قوموں کو ملتی ہے، ریئیکشن نہیں کرنا. آج کے دور میں بھی امت مسلمہ کو اسی صبر کی ضرورت ہے. اللہ کے وعدے صبر کے ساتھ مشروط ہیں. ان کی بڑی بڑی بلڈنگیں، محلات اور اونچی عمارتیں اللہ نے یوں ریزا ریزا کر دیں. جو بڑے بڑی کام کرتے تھے، حامان کی بنائی ہوئی عمارتیں، ان کے محل، ان کو بڑا شوق تھا کہ ہم بڑے بڑے گھر بنائیں، ہماری بڑی بلڈنگز ہوں. لیکن ایک صبر ان کی ساری بلڈنگوں کو گرا کے رہ گیا. جتنا انسان صبر کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. یہاں پہ اب ان کی زندگی کا ایک مقصد پورا ہوا. हमने देखा था कि मूसा अलैहिस्सलाम के दो मकसद थे, उनमें से एक मकसद ये था कि फ़िरौन से निजात दिलाना बनी इसराइल को। अब बनी इसराइल आज़ाद हो गए, अब ये आज़ाद हुई हुई कौम क्या करेगी, ये अगली आयतों में आएगा। तिलावत सुनेंगे अभी नहीं आयत की। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون